بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اس کا بقیہ حصہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو قتل ہوتے دیکھ کر فوراً فرمایا: اسے قتل کیوں کیا بغیر کسی وجہ کے؟ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارے لیے میرے ہمارے عمل پر خاموش رہنا مشکل ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری موقع چاہا کہ یہ آخری موقع ہے پھر آپ کو جدا کرنے کا، آپ کو حق ہے. چلے، ایک بستی پر پہنچے، بڑے بے مروت قسم کے لوگ تھے، مہمانوں کا خیال نہ کیا، واپس نکلے. گرتی دیوار کو سہارا دینے کے لیے حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محنت مزدوری کرنے لگے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: کچھ لے ہی لیتے ان سے، اتنے بے مروت تھے، خدمت بھی کرنی تھی تو کچھ معاوضہ بھی ان سے لے لیتے. حضرت خضر نے فرمایا: اب تمہاری ہماری جدائی ہے، لیکن جدائی سے پہلے ہم تمہیں آگاہ بھی کر دیں، جن پر تم صبر نہ کر سکے، خاموش نہ رہ سکے، جہاں تک معاملہ وہ کشتی کا ہے. تو وہ ایک غریب مسکین آدمی کی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے عیبدار کر دیا تاکہ اس کی وہ کشتی اس کے پاس رہ سکے، محفوظ رہ سکے. اس لیے کہ ظالم جو کشتی سلامت ہوتی اسے وہ غصب کر لیتا، چھین لیتا. میں نے اسے عیب کار کر دیا تاکہ اس کی محنت مزدوری کا یہ سلسلہ چلتا رہے. بعض چیزیں تخریب لگتی ہیں لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی اصلاح ہوتی ہے. بعض چیزیں زحمت لگتی ہے لیکن اس کے پردے میں بہت بڑی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے. بچے کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ اللہ کا نافرمان تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے، تو یہ تھا کہ اس کی وجہ سے کہیں اس کے ماں باپ کسی سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس کی محبت میں آ کر اللہ انہیں اور نیک صالح اولاد عطا فرما دیں گے. اولاد کو خطرہ بنا ایمان کے لیے اور اسے قتل کر دیا حضرت خضر نے. اگرچہ آج کسی مہذب سلطنت میں، کسی اسلامی عدالت میں، کسی جج کو، کسی قاضی کو اسے حق نہیں ہے کہ خطرہ بننے والی اولاد کو قتل کر دیا جائے، قتل کا حکم دے دیا جائے، لیکن یہ اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ ذکر فرمایا، اہل ایمان کو سبق دیا کہ بتاؤ ایمان کی قدر و قیمت کا احساس کرو کہ اللہ کی نظر میں اس ایمان کی عظمت اہمیت کتنی ہے. اللہ کے ہاں اس ایمان کی اہمیت عظمت کتنی ہے کہ اس کے لیے خطرہ بننے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم ملا. اور جہاں تک تعلق دیوار کا ہے، جسے ہم نے ٹھیک کیا، اس کی خاطر مزدوری کی، وہ یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ اسے دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے، بچے بڑے ہو جائیں، وہ خود ہی اپنے خزانے کو مالک بنے، بعد میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے کہیں ان کا مال یہ ضائع نہ ہو جائے. اللہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے. تو یہاں ایک خاص بات جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ دو پیغمبروں سے خدمت لی جا رہی، دو پیغمبروں سے خدمت کی جا رہی لی جا رہی اور خزانہ محفوظ کیا جا رہا. ان بچوں کی خصوصیت کیا ہے جن کی خاطر پیغمبر خدمت کر رہے؟ تو قرآن نے اس کا جواب یوں دیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ نیک تھے، باپ نیک تھے. تو والدین کی نیکی کا اثر اولاد کی دنیا پر بھی پڑتا ہے، آخرت پر بھی پڑتا ہے. ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد کی دنیا پر بھی پڑتا ہے، آخرت پر بھی پڑتا ہے، آخرت پر بھی پڑتا ہے، دنیا پر بھی پڑتا ہے. نیک ماں باپ کا اثر دیکھیے نا، کہ اللہ رب العزت ان کے اولاد کے لیے رزق خزانے کی حفاظت کا انتظام براہ راست اپنے پیغمبروں سے کروا رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دنیا سے جانے لگے، اولاد کے لیے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، سارے بیت المال پہ اختیار آپ کا تھا، جاتی ہوئی چند ہی دراہم چھوڑے۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ نے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو فرمانے لگے میں نے اپنے بچوں کو وہ زندگی سکھائی ہے، جب چاہیں گے اپنے اللہ کے خزانے سے لے لیں گے، جب چاہیں گے اللہ کے خزانے سے لے لیں گے۔ اور پھر آیت پڑی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تقوی انہیں سکھا دو، تقوی کی زندگی میں انہیں ڈھال دو، پھر اللہ انہیں روزی وہاں سے دے گا، وہ نقشے بنیں گے، وہ صورتیں بنیں گی کہ تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ آج کا انسان صرف مادی اسباب و وسائل ہی کو رزق کا ذریعہ سمجھتا ہے، رزق کا ذریعہ صرف ان مادی وسائل و اسباب ہی کو سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اسباب و وسائل کے اندر بھی حکم تو اللہ کا چلتا ہے، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ایمانی روحانی اسباب بھی بتائے ہیں، رزق کے، آسانی کے، زندگی کے مشکلات کے حل کے۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزارو، ظاہری طہارت بھی ہو، گناہوں کی نجاست سے بھی طہارت ہو، تو اللہ تمہارے رزق کے اندر کشادگی فرما دیں گے۔ رزق کا تعلق گناہوں سے، طہارت سے کیا جوڑ ہے، کیا جوڑ ہے؟ تو اللہ کا پیغمبر وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اور اللہ کے بتانے کے پیچھے اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے۔ تو فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ آگے ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، یہ ایک بادشاہ تھا جسے اللہ رب العزت نے دنیا کی مادی اسباب و وسائل بھی خوب دے رکھے تھے، اور انہیں اسے اللہ نے اپنی معرفت، اپنی ذات پر ایمان، اپنی صفات کا یقین بھی عطا فرما رکھا تھا۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ پھر اللہ نے اسے مشرق سے مغرب، ایک سرے سے دوسرے سرے تک فتوحات کا ایک سلسلہ عطا فرمایا، اور ایک وحشی قسم کی قوم ذوالقرنین، پہاڑوں میں رہنے والے، ایک بستی پر بار بار حملہ کرتی تھی، تو یہ خدا ترس بادشاہ جس کا کام ہی دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا تھا اور انسانیت کی خدمت تھا، تو ان کے تحفظ کی خاطر اس وحشی قوم سے یاجوج ماجوج جنہیں کہتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار کھڑی کی، اور یہ دیوار قیامت سے پہلے ٹوٹے گی، اور ہمیشہ اس قوم کی حفاظت کا انتظام اس دیوار سے ہو گیا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے کفار کی مذمت فرمائی، اور ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ بسا اوقات وہ دنیا کے اندر اپنی ساری زندگی کی صلاحیتیں، توانائیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی سمجھ بوجھ کا یہ حال ہے کہ غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کوئی نیکی کرتا ہے اور اس میں ریا اور نام و نمود اور نمائش کرتا ہے، تو وہ اپنے خیال میں اچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ساری نیکی ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دین کے اندر اپنی نفسانی خواہش کو شامل کر کے دین کے اندر اضافہ کر رہا ہوتا ہے، یا دین کے اندر کوئی نئی شکل اختیار کر رہا ہوتا ہے، اپنے خیال میں اسے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن کل قیامت میں یہ دین کا اضافہ اور یہ بدعت، یہ اس کے لیے وبال بن جائیں گی۔ کیونکہ جو شخص اب برائی کرتا ہے اور برائی کو پھر اچھا سمجھتا ہے، اسے پھر توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، اسے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی، اس کی مذمت فرمائی ہے، اور فرمائے ان کفار کے لیے کل قیامت میں ان کے لیے کوئی وزن نہیں قائم ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر اہل ایمان اور ان کے لیے جنت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کی عظمت بڑائی تعریف فرمائی کہ ساری دنیا کے سارے دریا یہ سارے سیاہی بن جائیں اور درخت سارے کے سارے قلم بن جائیں اور ساری مخلوق لکھنے پہ آ جائے تو مخلوق کی زندگی ختم ہو جائے گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی عظمت بڑائی نہیں ختم ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے کہ بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن اللہ نے اعزاز کیا دیا کہ براہ راست اللہ کی طرف سے تربیت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے. اور اس پیغمبر کی دعوت کا مرکزی موضوع ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کی زندگی میں اعمال اللہ کے پسند والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ مریم ہے، اور اس مریم سورہ مریم کے ابتدا میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. بڑھاپا ہے، بیوی بھی بوڑھی ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، سر پر سفیدی چمکنے لگی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ اسی بڑھاپے کے اندر اولاد دیتے ہیں. اپنی قدرت کا مظاہر، اپنی قدرت کا نمونہ حضرت زکریہ کو بناتے ہیں اور بیٹا حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں عطا فرماتے ہیں. اور اس کا تذکرہ پھر اس سے بھی عجیب تر اللہ کی قدرت کا نظارہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اللہ نے انہیں بن شوہر کے بیٹا عطا فرما دیا. فرشتہ آیا کر خوشخبری سنانے لگے. جب انسانی شکل میں اس خاتون نے اپنے سامنے ایک فرشتے کو دیکھا تو گھبرا گئی. پاک پاکیزہ خاتون اجنبی کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرائی کرتی ہیں، اور فوراً اللہ کی پناہ میں آئیں اور کہنے لگی تجھے بھی اللہ کی پناہ، دور ہو جا مجھ سے. لیکن فرشتے نے فوراً تسلی دی، حوصلہ دیا، اور اس خوف کے ازالے کے لیے فوراً خبر دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والے ہیں. پھر اور گھبرا گئی، میرا بیٹا، میں ایسی نہیں، غلط نہیں، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں. فرمایا اللہ آپ کو اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں اور آپ پر اپنی خاص رحمت بھیجنا چاہتے ہیں، اور آپ امید میں ہو گئی، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. اور عجیب کیفیت بھی ہوئی کہ میں اپنے بچے کو جب لے کے جاؤں گی تو قوم میرے ساتھ کیا حشر کرے گی. یہ سوچ کر، یہ تصور کر کے کہنے لگی اے اللہ، اس سے پہلے ہی میں مر جاتی، میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا، مٹا ہوا ہوتا. اللہ نے حضرت مریم کو تسلی دی، خوف نہ کھائیں، غم نہ کریں، اور تازہ کھجوروں کو استعمال کریں، میٹھا پانی استعمال کریں. اور جب قوم آپ سے پوچھے تو آپ کہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں بات نہیں کر سکتی. تو قوم کے پاس جب کہیں تو قوم نے وہی کیا، پروپیگنڈا اور جسے کہیں کہ بدنام کرنے کی ہر وہ تدبیر، اور کہنے لگی اے ہارون کی بہنا، تیرا باپ ایسا نہیں، تیری ماں ایسا نہیں، تو نے یہ کیا تماشا کیا ہے. اللہ اکبر. طہارت، پاکیزگی، عفت، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، بڑی ہی قیمت ہے. عفت، پاک دامنی کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے. اور جب دیکھا اللہ نے مریم کی عزت کے معاملے پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اللہ نے اپنا نظام بدلا، اور اس عورت کی عفت اور پاک دامنی کا ایسا اعلان کیا کہ قیامت تک انسان آپ کی عفت اور پاک دامنی کے تذکرے قرآن میں پڑھتے رہیں گے. اللہ نے اپنا نظام بدلا کہ معصوم بچے بولتے نہیں ہیں، اس عمر میں بچے زبان نہیں کھولا کرتے، بات کا جواب نہیں دیا کرتے، لیکن مسئلہ مریم کی عفت اور پاک دامنی کا ہے. اللہ نے نظام بدلا، اس معصوم بچے کے زبان میں اللہ نے گویائی دی، اسے بولنے کی طاقت دی، قوت دی. اور وہ مریم کہنے لگی اس بچے سے پوچھ لو. قوم اور زیادہ ان کا غضب اور خوفناک ہو گیا، اور ادھر بچہ بولتا ہے اور بولتا ہے اور خوب بولتا ہے، اور خطیب بن کے خوبصورت تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. منہ بولا، بچہ بول رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، انی عبد اللہ، میں بیٹا بھی نہیں ہوں، میں اللہ بھی نہیں ہوں، میں بیٹا بھی نہیں ہوں، میں اللہ بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا حصہ بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. سارے عیسائی مذہب کی عمارت دھڑم سے گرتی ہے اس پہلے جملے سے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور ساری اس یہودیت، اس لیے کہ وہ حضرت مریم پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں، تو اعلان کر رہا ہے میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں پیغمبر ہوں، اور اس اللہ نے مجھے نماز کی، زکات کی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مکلف ہوں، میں مکلف ہوں، میں اس کی عبادت کا مکلف ہوں، اللہ نے مجھے ان عبادات کا حکم دیا ہے، تلقین فرمائی ہے، میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، میں زیادتی اور ظلم کرنے والا نہیں، اور اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا ذلک عیسی ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ عام طور پہ قرآن میں عورتوں کا نام نہیں ذکر، عام طور پہ قرآن میں عورتوں کے نام کا ذکر کوئی نہیں، لیکن حضرت مریم کا ذکر ہے، اس عقیدے کی نفی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا حصہ ہے، فرمانی مریم کا بیٹا ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ایک اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اور اپنے ابا کو اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی بات، اور غیر اللہ کی نفی کہ جس مخلوق نہ نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، ان بتوں میں کیا رکھا ہے جن کے سامنے جنہیں تم حاجت روا مشکل کو ساتھ سمجھتے ہو، اور اپنے ابا کو پورے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کی توحید کی دعوت دی، باپ نے دھمکی دی اور اس پر سخت ریئیکشن دکھایا کہ پتھروں سے سنسار کر دوں گا، راندہ درگاہ کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے معافی کی دعا کروں گا، اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت اسماعیل کا تذکرہ، یہ سارے اللہ کے پیغمبر مقبول بندے ہیں، اور حضرت اسماعیل کے واسطے سے ساری امت کو تلقین ہے، اپنوں اہل و عیال کو نماز کی، زکات کی تلقین کیا کرو۔ یہ سارے اللہ کے پیغمبر ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو پیغمبروں کی طرز کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں پیغمبروں کی زندگی کے، اور کچھ ناخلف ایسے ہیں جو اپنی نفسانی زندگی گزارتے ہیں، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور ہلاکت میں گرتے ہیں۔ ہاں جو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت رکھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ویقول الانسان اذا ما مت، اور پھر یہ انسان مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، اور پھر یہ انسان جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہونا ہے۔ پھر اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت جب کفار کے سامنے ہوتی ہے تو کفار کی طرف سے ایک جواب ملتا ہے، اور جواب وہ ہے کہ آج کی دنیا میں کامیابی کا جو مادی نقطۂ نظر ہے، کفار کے نظر کے اندر بھی کامیابی کا یہی نقطۂ نظر تھا، جس کے پاس آسائش اچھی، آرائش اچھی، گھر اچھا، آمدنی اچھی، رہن سہن کے انداز اچھے، تو آج بھی دنیا میں کامیابی کا یہی نقطۂ نظر ہے کہ جس کے پاس مادی وسائل جس قدر زیادہ ہیں وہ کامیاب آدمی ہے۔ تو اس وقت کے کفار نے یہی کہا کہ مجلسیں ہماری اچھی ہیں، ساز و سامان ہمارے پاس بڑھیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کامیاب ہم ہیں۔ تو یہ مادی نقطۂ نظر کامیابی کا کفار کا ہے، مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا نقطۂ نظر ایمان ہے۔ چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے تب بھی وہ کامیاب ہے، چاہے وہ روکھا سوکھا کھاتا ہے تب بھی وہ کامیاب ہے، چاہے وہ پھٹے پرانے پہنتا ہے تب بھی وہ کامیاب، اس لیے کہ اس مسلمانوں کے ہاں کامیابی کا نقطۂ نظر ایمان ہے، ایمان کی زندگی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فاز کہتے ہیں کامیاب۔ بتاؤ ہم تمہیں بتائیں کامیاب کون ہے؟ جسے جنت مل گئی اور جس کے پاس جنت کی قیمت ایمان موجود ہے وہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا نقطۂ نظر اہل ایمان کیا؟ ایمان کی زندگی ہے۔ لیکن کفار کے ہاں کامیابی کا نقطۂ نظر وہ مادیت ہوتی ہے، مادیت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان بھی ایمان کی قدر و قیمت سے محروم ہیں، اور اس کی قدر و قیمت کا انہیں احساس نہیں رہا۔ جس کے پاس مادی نقص سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے، اس کی قسمت جا گئی، اس کی قسمت اچھی ہو گئی، اس کی قسمت بڑھیا ہو گئی ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ قسمت اس کی اچھی ہے جسے اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر بھی اپنے پیغمبر کی زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ جسے اللہ رب العزت نے اس اندھیری دنیا کے اندر بھی جہاں انسان کی قیمت لباس سے لگتی ہے، دولت سے لگتی ہے، اسٹیٹس سے لگتی ہے، اس پرفتن دور کے اندر بھی جسے اللہ نے آج اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما رکھی ہے وہ خوش نصیب ہے۔ تو قرآن اللہ اور اللہ کا رسول کامیابی کا جو نقطۂ نظر بتاتے ہیں وہ ایمان کی زندگی بتاتے ہیں، اور کفار کے ہاں کامیابی کا نقطۂ نظر مادیت ہوتی ہے، ان کے ہاں کامیابی کا معیار اور ان کے ہاں کامیابی کا پیمانہ وہ مادی اسباب و وسائل ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا کفار کے ہاں یہی تھا۔ پھر اس کافر کا تذکرہ ہے عاص ابن وائل کا، جب ایک مسلمان اس سے اپنا قرض لینے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا، تو مسلمان نے کہہ دیا چلو، پھر مسلمان نے کہہ دیا پھر تمہیں کل قیامت میں اللہ کے پاس دینا پڑے گا۔ تو اسے اتنی جرت تھی اور اتنا گستاخ تھا اور آخرت کا ایسا منکر تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے پھر مرنے کے بعد ہی آپ کو دے دیں گے۔ مرنے کے اس کی مذمت اللہ رب العزت نے فرمائی، اور پھر کفار کا کس انداز سے رسوا ہو کے جہنم کی طرف آ جانا، اور اہل ایمان کا اللہ کے ہاں کیا استقبال ہونا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بتایا کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، زمین و آسمان کا وہ اکیلا بادشاہ ہے۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ایمانی زندگی کے بدولت محبوبیت عطا فرما دیتے، محبوبیت عطا فرماتے، ہر سلیم الفطرت ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو جب کسی بندے کی کسی بندے کی زندگی پسند آتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر فرشتوں سے کہتے ہیں فلاں سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے ہاں محبوب ہے، تو دنیا میں جتنے لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو ایمانی زندگی کا ایک ثمرہ اس دنیا میں، ایمانی زندگی کا ایک ثمرہ اس دنیا میں کیا ہے؟ اسے محبوبیت ملتی ہے، اسے محبت کی فضا ملتی ہے، اسے محبت کی فضا ملتی ہے۔ اور میرے عزیزوں اور امت کی مقدس ماں اور بہنوں، قسم خدا کی گناہ کا ایک ریئیکشن اس دنیا میں یہ بھی ہے، جس گھر کے چھت تلے رہنے والے اللہ کی محبت، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے ہیں، اس گھر کے اندر محبتوں کے پھول مرجھا جا کرتے ہیں، نفرتوں کے کانٹے اگنے لگتے ہیں۔ زندگی کے تمام اسباب و وسائل کے باوجود جس گھر کے چھت تلے رہنے والے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، انہیں ہر طرف نفرتوں کے کانٹے چبھتے ہیں، اور وہ محبت اور خیرخائی اور پیار کی فضا سے وہ گھر خالی ہو جاتا ہے، وہ گھر محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرما دے، ایمان کی زندگی اللہ ہمیں نصیب۔ ہمارے ہاں جب بھی قرآن میں ایمان کا ذکر آتا ہے، ایمان اعمال صالحہ، تو بعض لوگوں کی ذہنیت بہت محدود ہوتی ہے، وہ کہتے سمجھتے ہیں اس سے مراد صرف نماز پڑھنا ہے، یا صرف ظاہری شکل و صورت دینداروں کسی بنا لینا ہے، عورت پردے کے لحاظ سے اور مرد داڑھی اور ٹوپی کے لحاظ سے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایمان اعمال صالحہ صرف اسی کا نام ہے، حالانکہ ایمان اعمال صالحہ ایک عنوان ہے، ایک عنوان، جیسے ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ ایک عنوان ہے، مطلب کیا ہے؟ پوری سورت، الحمدللہ سے لے کر آمین تک یہ پوری سورت۔ اسی طرح قرآن میں ایمان اعمال صالحہ کے بعد جب کسی ثمرے کا ذکر، کسی انعام کا تذکرہ آتا ہے، تو یہ ایمان اعمال صالحہ ایک عنوان ہے، اس کے نیچے ایک پوری زندگی مراد ہے، اور پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کے حکم بھی پورا کر رہا ہو اور مخلوق کے حقوق بھی پورے کر رہا ہو، اللہ کے حق میں بھی نا انصافی نہیں اور مخلوق کے حق میں بھی نا انصافی نہیں، یعنی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ، اور خالق کے ساتھ بھی اپنی بندگی اور عبادت کے ساتھ اللہ کے ساتھ حق ادا کر رہا ہو۔ تو جب کوئی شخص ایسی ایمانی زندگی لے کے آتا ہے تو اس کا اس دنیا میں ایک ثمرہ ہے کہ اسے محبت کی فضا ملتی ہے۔ بدفطرت لوگ تو وہ تو اللہ کے پیغمبر کے زمانے کے اندر بھی موجود تھے، جو ہمارے نبی کے بھی دشمن تھے، جو ہمارے نبی کی بھی دشمن تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی موذی بنی ہوئے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، لیکن سلیم الفطرت لوگوں کی زندگیاں، ان کی کشش تھی آپ کی طرف، وہ کھینچے آتے تھے آپ کی طرف، تو محبوبیت کی فضا ملے گی ایمان اعمال صالحہ کی زندگی کے بدولت۔ پھر سورہ طہٰ کا تذکرہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اتنا نہ پڑھیں اور اتنا نہ کھڑے ہوں راتوں کو قرآن کے ساتھ کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آپ کی تسلی کے لیے کہ پھر اللہ رب العزت نے انہیں معجزہ عطا فرمایا, نبوت کا تاج پہنایا اور وادی مقدس کے اندر بلایا اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی, اور پھر آپ کو جو معجزے ملے اور سب سے پہلے اژدہا جو آپ کی لاٹھی اژدہا بن گئی, اور پھر آپ کا ہاتھ جب آپ نے مغل سے نکالا تو چمکتا ہوا اور اس کی روشنی اس کے اندر سے پھوٹنے لگی. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا, جاؤ یہ معجزہ لے کر اور میرا پیغام فرعون کے پاس لے کے جاؤ. تو آپ نے اللہ سے درخواست کی, اللہ مجھے قوت بیان نصیب فرما, اللہ مجھے قوت بیان نصیب فرما. یہ قوت بیان مانگنا یہ بھی بڑی اللہ کی بڑی نعمت ہے. انداز بیان اور زبان کی فصاحت اور زبان کی جسے کہیں کہ بیان کی طاقت, یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. تو پیغمبر نے اللہ سے یہی قوت بیان مانگا اور پھر اپنے بھائی کی سفارش کی, اللہ اسے بھی نبوت کا تاج دے دے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بچپن میں انعامات فرمائے ان کا تذکرہ, کس طریقے سے ان کی والدہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر سمندر کے حوالے کرتی ہیں, نہر کے لہروں کے حوالے کرتی ہیں, اور اللہ رب العزت کس طریقے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں, دشمن کے دل کے اندر اس کی محبت اور توجہ ڈال دیتے ہیں, اور اللہ رب العزت اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی قدرت کے سامنے اس کی پرورش فرماتے ہیں, اس کا تذکرہ ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ ڈرے نہیں, میں سنتا ہوں جو وہ کہے گا اور دیکھتا ہوں جو وہ کرے گا, اور میری مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی بڑائی ہے, اور پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے, ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کے اندر دوبارہ جائے گا اور پھر اسے مٹی سے اٹھایا جائے گا. علماء نے لکھا انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی کے اندر کچھ اچھی خوبیاں ہیں, جب تک وہ اس کے اندر ہوں تو اس سے بڑا تعمیر کا کام لیا جا سکتا ہے. مٹی جب تک زمین پہ ہوتی ہے تو ظاہر ایک سبق دیتی ہے کہ مٹی زمین پہ ہوتی ہے, تو اسی طرح انسان اگر اوپر اڑ جائے تو وہ گرد بن جاتی ہے, لوگ اسے جھاڑ دیتے ہیں. مٹی سے بنے انسان کے لیے یہی اچھا ہوتا ہے, اس کے اندر تکبر نہ ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو. پھر مٹی کے اندر کوئی چیز گرے, مٹی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. انسان بھلا وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے, اسے چھپا لیا کرتا ہے. پھر مٹی میں خوبی ہے, ایک دانہ ڈالے کئی دانے واپس کرتی ہے. اچھی انسانی فطرت یہ ہے کہ لینے سے زیادہ اسے دینے کی فکر ہو, لینے سے زیادہ اسے دینے کی فکر ہو, حقوق مانگنے سے زیادہ اسے حقوق ادا کرنے کی فکر موجود ہو. پھر مٹی اس پودے کی پرورش کرتی ہے, اور سبحان اللہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے ماتحتوں کی اور اپنے چھوٹوں کی پرورش اور تربیت کرنے والا ہو. تو انسان میں یہ مٹی والی خوبیاں آ جائیں تو یہ اپنی فطرت پہ ہے, یہ اپنی فطرت پہ ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے عطا فرمائے, اور ان معجزوں کے ساتھ پھر مقابلے پہ فرعون اور اس کے جادوگر, اور پھر جادوگروں کا ایمان لے کے آنا, اور ان کا یہ کہنا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کے آ گئے, تو فرعون جھنجھلا گیا غصے کے مارے اور کہنے لگے کہ یہ ہے تمہارا بڑا جادوگر, اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے, اور تمہیں میں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا اس عبرت ناک سزا کو دیکھے گی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا, سولی پہ لٹکا دوں گا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ تمہارے لیے سخت عذاب کا فیصلہ ہوا ہے. لیکن سبحان اللہ ایمان ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ ایمان آتے ہی اس دنیا کی زندگی, اس دنیا کی زندگی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے, یہ دنیا کی زندگی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے, اور اس کی قدر و قیمت نظروں سے آخرت کے مقابلے میں بے حیثیت ہو جاتی ہے. تو فوراً یہ جادوگر جنہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی حقیقت نصیب فرمائی تھی کہنے لگے بھائی کیا ہوگا, انما تقوی هذه الحیات دنیا, بڑی سے بڑا کیا ہوگا, یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی نا, یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں ہے, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بڑھیا ہے، بہت پائیدار ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ہم سے جو کوتاہی ہوئی، ہم نبی کے مقابلے میں آ گئے اور ہم بے خبر تھے، اللہ ہماری وہ خطا معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بلند درجات، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کو لے جانا اور فرعون کا پیچھے کرنا اور فرعون کا غرق ہو جانا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے اور تورات لینے کے لیے، اور پیچھے سے سامری نے قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے سامری کو ایک ایسے تکلیف دے عذاب میں مبتلا کیا کہ کوئی اس کے ہاتھ چھوتا تو کہتا لا مساس لا مساس، تکلیف دے عذاب میں یہ دنیا میں مبتلا رہا، اس منافق کو یہ سزا ملی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آخرت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت ساری دنیا کو ہموار فرما دیں گے، اور یہاں پہاڑ اور یہ سارا نظام جسے کہیں کہ ایک سطح زمین کی طرح ہو جائے گا۔ پھر اس دن اللہ رب العزت حساب و کتاب کا سلسلہ کریں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس آدم کو عزت بخشی، مسجود ملائکہ بنایا، اور پھر جو اللہ کی پیغام کو سے اعراض کریں گے ان کی زندگی اس دنیا کے اندر بھی تلخ ہوگی۔ یہ پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ جو بھی اللہ کی زندگی اور دستور زندگی سے اعراض کریں گے، جس کا نام قرآن ہے اور قرآن کا پیغام ہے، جو اس سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا، اس دنیا میں اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی ہمیشہ کوفت میں رہے گی، تکلیف میں رہے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے۔ اللہ سے اور اسلامی زندگی سے دور رہ کر زندگی گزارنے والا یہ نہیں کہ اس کی خوشحالی ختم ہو جائے گی، یہ نہیں کہ اس سے مادیت کے نقشے چھین لیے جائیں گے، یہ نہیں کہ اس کی زندگی کی نعمتیں اس سے لے لی جائیں گی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ اسے بے سکونی میں مبتلا فرمائیں گے، اللہ اسے بے چینی اور پریشانی کے عذاب میں مبتلا کریں گے، اللہ رب العزت اسے سکون اور اطمینان کی دولت سے محروم رکھیں گے، اور کل قیامت میں یہ شخص اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ تم کفار کی یہ ظاہری چمک دمک دیکھ کر تم کبھی بھی اس کی طرف نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھو، اور اس فتنے میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ یہ وقتی اور ظاہری چیز ہے۔ اللہ کے ہاں بہت کچھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور پھر اپنے پیغمبر کو تلقین فرمائی، اپنے اہل عیال کو نماز کی تلقین کرو، اور آپ کے واسطے سے امت کو تلقین ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام اور ان کی تربیت کی فکر ہو۔ اور پھر جب نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو اشارہ فرمایا کہ نیکی اور نماز، تقوی اور نماز کی بدولت اللہ رزق کا معاملہ آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے واسطے امت کو تلقین فرمائی کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ان قریب پتہ چلے گا کہ سیدھے اور حق راستے پر کون ہے اور کون ہدایت اور صراط مستقیم پہ ہے۔ وہ گھڑی آنے والی ہے جس دن ہر ایک کو اس سے آگاہی اور خبر مل جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔